तस्बीहात। 14 अक्टूबर 1980 का दिन था। इब्राहिम का 2 दिन से कुछ अता पता नहीं चल रहा था। मैं इसके बारे में पूछ गछ करने के लिए जंगी कैदियों के मरकज़ में भी गया, मगर वहाँ से भी कुछ मालूम ना हो सका। आधी आधी रात तक दिल में इस्तराब रहता कि मैं अपने सबसे गहरे दोस्त के बारे में कुछ भी नहीं जानता। नमाज फजर के बाद सहन में आया तो अबू ज़र बैरक पे अजीब तरह का सुकून छाया हुआ था। मैं सहन की मिट्टी पर बैठ गया। इब्राहिम के साथ गुजरे हुए तमाम वाकयात और लम्हात मेरे जहन में घूमने लगे। अभी तक उजाला भी नहीं हुआ था। बैरक का फाटक एक आवाज़ से खुला और कुछ लोग अंदर दाखिल हुए। बेख्तियार मेरी निगाहें बैरक के फाटक की तरफ उठ गईं। झटपटे में नज़र आने वाले उस चेहरे पर मेरी नज़रें जमी की जमी रह गईं। मैं अपनी जगह से खुशी के मारे उछल पड़ा। वो इब्राहिम ही था। इन आने वालों में से एक इब्राहिम था। मैं दौड़ पड़ा और चंद लम्हों बाद हम एक दूसरे के गले लगे हुए थे। उस वक्त मुझे जो खुशी हुई वो नाकाबिले बयान है। कुछ देर बाद हम जवानों के बीच बैठ गए। इब्राहिम इन 3 दिनों का माजरा सुना रहा था। हम एक बख्तरबंद गाड़ी में काफ़ी आगे तक निकल गए थे। नहीं मालूम इराकी कहाँ से टपक पड़े। एक टीले के पास हम उनके महासरे में आ गए। 100 के लगभग इराकी टीले के ऊपर से और मैदान से हमारी तरफ गोलियाँ चला रहे थे। हम 5 लोग थे। हमने एक टीले के पास एक गढ़ा पाया तो उसे मोर्चा बनाकर जवाबी फायरिंग करने लगे। ग़ुरूब तक हम अपना दिफा करते रहे। जैसे ही अंधेरा छा गया तो इराकी भी पीछे हट गए। रास्ता जानने वाले 2 आदमी जो हमारे साथ थे वो शहीद हो चुके थे। हम मोर्चे से बाहर आए। वहाँ इर्द गिर्द कोई भी न था। हम इस टीले के पीछे दरख्तों में चले गए। वहाँ शहदा के जसद दफनाए। थकावट और भूख से हमारा बुरा हाल था। ग़ुरूब आफ्ताब की सिम देखकर हमने क़िबला मुशख़्स किया और नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद मैंने अपने दोस्तों से कहा कि इस मुश्किल से निजात हासिल करने के लिए तस्बीहात हज़रत ज़हरा अलैहिस्सलाम पूरे खुशू व खुज़ू से पढ़ें। इसके बाद मैंने उन्हें मज़ीद बताया कि ये तस्बीहात पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी बेटी को तालीम फरमाई थी जब वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात और सख्तियों का शिकार थी। तस्बीहात पढ़ने के बाद हम दोबारा इस मोर्चे पर वापस आ गए। इराकियों का कुछ पता ना था। हमारा असलाह भी कम रह गया था। अचानक टीले के पास कुछ इराकियों की लाशों पर मेरी नज़र पड़ गई। हमने उनका असलाह, मैगजीन और दस्ती बम उठा लिए। कुछ खाने का सामान भी मिल गया। इसके बाद हम चल पड़े, लेकिन किस सिमत को जा रहे थे ये हमें मालूम नहीं था। अंधेरा छा चुका था और हमारे इर्द गिर्द साफ मैदान था। मेरे हाथ में तस्बीह ही थी और वो मैं मुसलसल पढ़े जा रहा था। दुश्मनों की तरफ से महासरा, थकावट, तीरा और तारीख रात, इन सब के बावजूद मेरे दिल को एक अजीब सा इत्मीनान मिल रहा था। आधी रात को खुले मैदान में हमें एक कच्चा रास्ता मिल गया। हम उस पर चल पड़े। हमें एक फौजी छावनी में पहुँच गए जहाँ रेडार नस्ब था। इसके पास कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। इस छावनी में कुछ मोर्चे भी नज़र आ रहे थे। हम नहीं जानते थे कि हम कहाँ हैं। हमें अपने ज़िंदा रहने की ज़र्रा बराबर भी उम्मीद नहीं थी। यही वजह थी कि हमने एक अजीब फैसला किया। तस्बीह के बाद मैंने इस्तखारा भी किया जो अच्छा आ गया। हम अपना काम शुरू हो गए। खुदा की मदद से हम दस्ती बमों और फायरिंग के ज़रिए इस छावनी की ईंट से ईंट बजा सकते थे। जब रेडार ने काम करना छोड़ दिया तो हम सब उसके पास से हट गए। घंटा भर बाद हम दोबारा इस रास्ते पर चल पड़े। सुबह के वक्त एक पुरअमन जगह हमें मिल गई और हम आराम करने लगे। हमने सारा दिन इस्तराहत की। ये सब कुछ नाकाबिले यकीन था। हमें एक अजीब किस्म का इत्मीनान महसूस हो रहा था। रात जैसे ही गहरी हुई हमने दोबारा अपना रास्ता नापा और अल्लाह की मदद से अपने फौजी जवानों के पास पहुँच ही गए। इब्राहिम ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जो कुछ हमने इस अरसे में देखा वो फ़कत खुदा की अयानत थी। तस्बीह ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा ने हमारी बहुत सी मुश्किलात हल कर दी। इसके बाद कहने लगा, दुश्मन अपनी ईमान की कमज़ोरी के बायस हमारी फ़ौज से बहुत डरता है। जहाँ तक हो सकता है हमें गैर मुनज़्ज़म हमलों में वसअत लानी चाहिए ताकि दुश्मन की तरफ से होने वाले हमलों का सद्देबाब किया जा सके। अल महदी कॉलोनी। अली मुकद्दम और हुसैन जहान बख्श बयान करते हैं कि जंग शुरू हुए 1 माह का अरसा गुजर चुका था। इब्राहिम, हाज हुसैन और कुछ दूसरे रफ़क़ा सरबल ज़हाब के अतराफ़ में वाक़े महदी कॉलोनी की तरफ चले गए اور وہاں جا کر دشمن کے مقابل پہلی مرتبہ طیارہ شکن توپ مورچے بنائے۔ نماز فجر سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سب جوان ابراہیم کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے آدھی رات کے بعد سے ابراہیم کا کچھ اتا پتا نہیں ہے۔ میں بھی ان کے ساتھ مورچوں اور نگہبانی والی جگہوں پر جا کر ابراہیم کو ڈھونڈنے لگا، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کوئی گھنٹہ بھر گزرا ہوگا کہ نگہبانی پر مامور ایک جوان نے بتایا کہ نالے کے راستے سے کچھ لوگ اس طرف آ رہے ہیں۔ اس نالے کا رخ دشمن کی طرف تھا۔ میں فوراً نگہبانی والے مورچے کی طرف چلا گیا اور جوانوں کے ساتھ مل کر آنے والوں کو دیکھنے لگا۔ 13 عراقی فوجی بندھے ہاتھوں کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے ابراہیم اور ایک دوسرا جوان تھے۔ ان دونوں نے بہت سا اسلحہ، دستی بم اور میگزین بھی اٹھا رکھی تھی۔ کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ابراہیم ایک دوست کے ساتھ مل کر اتنا بڑا مارکا مار لے گا، اور وہ بھی ایسی صورتحال میں کہ مہدی کالونی میں اسلحے کی کمی بھی تھی، حتیٰ کہ کچھ مجاہدین کے پاس سرے سے اسلحہ تھا ہی نہیں۔ ہمارا ایک جوان کافی جوش میں آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلے عراقی قیدی کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور کہا، عراقی فوج مردہ باد۔ سب ایک لمحے کو تو ہکا بکا رہ گئے۔ ابراہیم قیدیوں کے پاس سے ہٹ کر اس جوان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، ایک ایک کر کے اپنا اسلحہ اتارا اور چلا کر اس جوان سے کہا، تم نے اس کے چہرے پر کیوں مارا؟ جوان شدید حیران ہو گیا، مگر یہ کیا، یہ ہمارا دشمن ہے۔ ابراہیم نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دشمن تھے، لیکن اب ہماری قید میں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اصلا نہیں جانتے کہ ہم سے کیوں لڑ رہے ہیں۔ اب تم ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ وہ جوان تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، میں ذرا جوش میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے پلٹ کر عراقی قیدی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ عراقی قیدی جو حیرت سے ہماری حرکتیں دیکھ رہا تھا، ابراہیم کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس قیدی کی حیران کن آنکھوں میں کہنے کا بہت کچھ تھا۔ جنگ شروع ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ابراہیم چھٹی پر گھر آیا تو ہم کچھ دوست اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر گئے۔ اس ملاقات میں ابراہیم جنگ کے دوران پیش آنے والے واقعات بیان کر رہا تھا، لیکن اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ ہوتے ہوتے مجاہدین کی نماز و عبادت پر گفتگو پہنچی تو ابراہیم اچانک ہنس پڑا اور کہنے لگا، المہدی کالونی میں جنگ کے ابتدائی دنوں میں 5 جوان ہمارے ساتھ آ کر شامل ہوئے۔ وہ ایک گاؤں میں اکٹھے ہی محاذ پر پہنچے تھے۔ کچھ دن گزرے تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے ایک دن ان سے بات کی۔ وہ بیچارے بہت ہی سادہ لوح انسان تھے، نہ تو پڑھے لکھے تھے اور نہ ہی انہیں نماز آتی تھی، فقط امام خمینی سے محبت کی وجہ سے محاذ پر آ گئے تھے۔ دوسری طرف انہیں خود بھی نماز سیکھنے کا شوق تھا۔ جب میں نے انہیں وضو سکھا دیا تو ایک جوان کو بلایا اور ان دوستوں سے کہا، یہ صاحب تمہارے پیش نماز ہیں، جو کچھ یہ کریں آپ بھی انجام دیں۔ میں آپ کے پاس کھڑا ہو کر نماز کے اذکار کو بلند آواز میں بار بار پڑھوں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح نماز یاد ہو جائے۔ یہاں تک پہنچ کر ابراہیم اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ کچھ دیر بعد بولا، پہلی رکعت میں الحمد پڑھتے ہوئے امام جماعت نے اپنے سر میں خارش کرنا شروع کر دی۔ میں نے دیکھا تو وہ پانچوں بھی اپنے سر میں خارش کر رہے تھے۔ مجھے بہت ہنسی آئی، لیکن میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ لیکن جب امام جماعت نے سجدے سے سر اٹھایا تو سجدہ گاہ اس کی پیشانی سے چپک گئی اور پھر گر گئی۔ امام جماعت جیسے ہی سجدہ گاہ اٹھانے کے لیے بائیں طرف جھکا تو پانچوں بھی بائیں طرف جھک گئے اور اپنے ہاتھ بڑھا لیے۔ یہ دیکھنا تھا کہ مجھے اپنی ہنسی پہ قابو نہ رہا اور میں کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ مشکل کشا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا، مومنین میں سے کامل ترین ایمان کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو راہ خدا میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ کمانڈر محمد کوثری لشکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سابق کمانڈر ابراہیم کے حوالے سے اپنی یادیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جنگ کے ابتدائی دنوں میں سرپل زہاب کے مقام پر میں نے ابراہیم سے کہا، ہادی بھائی آپ کی تنخواہ تیار ہے، جب بھی چاہیں آ کر لے سکتے ہیں۔ اس نے جواب میں بہت آہستہ سے پوچھا، آپ تہران کب جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہفتے کے آخر میں۔ کے بعد کہا، میں آپ کو 3 پتے لکھ دوں گا، جب آپ تہران جائیں تو یہ پیسے ان 3 گھروں میں دے دیں۔ میں نے یہ کام کر دیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ تینوں خاندان ضرورت مند اور سفید پوش تھے۔ میں وہاں سے واپس آ رہا تھا، جب خراسان چوک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس پیسے بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ میں گھر کی طرف چلا جا رہا تھا اور سوچتا جا رہا تھا کہ ابھی گھر پہنچوں گا تو بیوی بچے مجھ سے پیسے مانگیں گے، گھر کے کرایے کا بھی بندوبست نہیں ہوا، کس کے پاس جاؤں، کس سے اپنا ماجرا سناؤں۔ میں اپنے بھائی کے گھر جانا چاہتا تھا مگر میری حالت کچھ مناسب نہیں تھی۔ میں عارف چوک پہ کھڑا اپنے آپ سے کہے جا رہا تھا، فقط خدا ہی میری مدد کر سکتا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ اسی سوچ میں غلطہ تھا کہ اچانک ابراہیم پر نظر پڑی جو اپنی موٹر سائیکل پر میری طرف آ ہی رہا تھا۔ میں بہت خوش ہوا، وہ مجھے دیکھتے ہی موٹر سائیکل سے اترا اور مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ کچھ منٹ تک ہم نے باتیں کیں، جاتے جاتے اس نے اشارے سے پوچھا تنخواہ لے لی؟ میں نے کہا نہیں ابھی نہیں لی، لیکن زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیسوں کی ایک گڈری نکال کر مجھے تھما دی۔ میں نے کہا نہیں ابراہیم، میں یہ ہرگز نہیں لوں گا، تمہیں خود ضرورت ہے۔ کہنے لگا یہ قرض حسنہ ہے، جب بھی تنخواہ لینا تو مجھے واپس کر دینا۔ اس کے بعد اس نے پیسے میری جیب میں ڈالے اور سوار ہو کر یہ جا وہ جا۔ ان پیسوں میں بہت برکت تھی، میری بہت سی ضرورتیں ان سے پوری ہو گئیں۔ کافی عرصے تک مجھے مالی حوالے سے کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ میں نے اس کے لیے بہت دعا کی۔ اس دن خدا نے ابراہیم کو میرے پاس بھیجا، وہ ہمیشہ کی طرح مشکل کشا بن کر آ گیا تھا۔ شہید اندرز گو گروپ۔ مصطفیٰ صفار ہرندی بیان کرتے ہیں، جنگ کو تھوڑا عرصہ گزر چکا تھا، ملک کے مغربی حصے میں تعینات سپاہ کے اعلیٰ عہدیداران نے ایک میٹنگ کا انتظام کیا۔ اس میٹنگ میں طے یہ پایا کہ سپاہ کے رضاکار جوانوں کو مختلف علاقوں میں تقسیم کر دیا جائے، لہٰذا کچھ جوان سرپل زہاب سے سورما کی طرف، کچھ مہران اور کچھ صالح آباد کی طرف اور کچھ بستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ میٹنگ کے مطابق جنگی علاقوں میں تعینات کمانڈر حسین اللہ کرم کو گیلان غرب نفت شاہ کی سپاہ کی اس کمان سونپ دی گئی۔ وہ بٹالین 8 اور 9 کے کچھ دستوں کو لے کر گیلان غرب کو روانہ ہو گئے۔ ابراہیم جو اکھاڑے کے وقتوں سے ہی حاج حسین کے ساتھ دیرینہ رفاقت رکھتا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ گیلان غرب چلا گیا اور اسے سپاہ کا ڈپٹی آپریشن کمانڈر بنا دیا گیا۔ گیلان غرب مختلف پہاڑوں کے درمیان گھرا ایک شہر ہے۔ شہر پر واقع یہ شہر نفت شہر سے 50 جبکہ سرپل زہاب سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عراقی افواج نے اس شہر کے قرب و جوار اور اس کے بہت سی چوٹیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں عراقی افواج کی 4th ڈویژن گیلان غرب میں داخل ہو گئی تھی، مگر وہاں کے غیور مردوں اور عورتوں کی استقامت کے سامنے نہ ٹھہر سکی اور فرار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس حملے کے دوران اس شہر کی ایک عورت نے درانتی سے وار کر کے 2 عراقی فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد کافی لوگوں نے وہ شہر چھوڑ دیا تھا، جو باقی رہ گئے وہ دن کو شہر میں آ جاتے اور راتوں کو اسلام آباد کے راستے پر لگے خیموں میں چلے جاتے۔ فوج کی بریگیڈ ذوالفقار بھی گیلان غرب کے اطراف میں باند سیران کے علاقے میں آن ٹھہری تھی۔ گیلان غرب کی فوج کو اپنی سرگرمیاں شروع کیے کچھ دن گزر گئے تھے۔ اس عرصے میں جوانوں کا کام فقط یہی تھا کہ وہ دشمن کی طرف سے امکانی حملوں کی صورت میں دفاع کے لیے آمادہ رہیں، اس کے علاوہ فوج کی کوئی خاص سرگرمی نہیں تھی۔ ایک میٹنگ ہوئی، جوانوں نے تجویز دی کہ جس طرح جنوب میں ڈاکٹر چمران نے غیر منظم جنگ اور سرپل زہاب کے علاقے میں اصغر وصالی نے چھاپہ مار جنگوں کا آغاز کیا تھا، اسی طرح کا ایک چھاپہ مار دستہ گیلان غرب کے علاقے میں بھی تیار کیا جائے۔ چھاپہ مار دستہ آمادہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے حملوں کی سربراہی ابراہیم ہادی اور جواد افسریبی کو سونپی گئی۔ جوانوں نے تجویز دی کہ اس دستے کو ڈاکٹر بہشتی کے نام سے منسوم کیا جائے، لیکن جب شہید بہشتی خود اس علاقے کے دورے پر آئے تو انہوں نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، چونکہ آپ لوگ چھاپہ مار دستہ ہیں لہٰذا اس دستے کو شہید انداز سے موسوم کیا جائے، کیونکہ وہی تھے جو چھاپہ مار جنگ کے بانی تھے۔ ابراہیم نے امام خمینی، آیت اللہ بہشتی اور رہبر معظم سید علی خامنائی کی بڑی تصویر اپنے کیمپ میں لگا دیں۔ اس چھاپہ مار دستے نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ اس دستے کے تمام جوان اس کے نام کی طرح غیر منظم تھے، کیونکہ اس دستے میں ہر قسم کا فوجی شامل تھا۔ اس دستے میں جہاں جوان تھے وہاں بوڑھے افراد بھی تھے، ان پڑھ افراد کے ساتھ ڈاکٹر حضرات بھی موجود تھے۔ متقی و پرہیزگار لوگ بھی تھے اور ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے وہیں آ کر نماز پڑھنا سیکھی تھی۔ حوزہ علمیہ کے علماء کے ساتھ ساتھ کمیونزم سے تائب ہو کر آنے والے کمیونسٹ بھی وہاں پائے جاتے تھے۔ غرض یہ کہ ایک دوستانہ اور مخلصانہ فضا میں ہر قسم کا آدمی نظر آتا تھا۔ تقریباً 40 افراد پر مشتمل اس گروہ میں ایک چیز مشترک تھی، وہ تھی شجاعت اور بلند ہمتی۔ ابراہیم کے جس کے سر پر اس دستے کی سربراہی کی ذمہ داری تھی، ہمیشہ کہا کرتا تھا، ہمارا کوئی کمانڈر نہیں ہے۔ وہ بہت محبت اور دوستانہ طریقے سے اپنے گروہ کی کمان سنبھالے ہوئے تھا۔ اس دستے کا انتظام کچھ ایسے مرتب پا گیا تھا کہ ہر کام خود بخود ہو جاتا تھا اور کسی کو کسی دوسرے سے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ اکثر کام فکری ہم آہنگی سے انجام پا جاتے تھے۔ سب سے زیادہ جواد افراسیابی اور رضا گودینی ابراہیم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اس دستے کی روزانہ سرگرمیوں میں سے ایک سرگرمی یہ بھی تھی کہ وہ علاقے کے لوگوں کی مدد کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ اس طریقے سے گیلان غرب کے بہت سے مقامی جوان بھی اس دستے میں شامل ہو گئے۔ دشمن کے علاقوں اور ان کے مورچوں کی جاسوسی اور حملے کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دینا شہید انداز کو گروپ کی زیادہ تر مصروفیات تھیں۔ اس کے علاوہ چوٹیوں کو عبور کرنا اور دشمن کے علاقوں کا صحیح اور دقیق نقشہ تیار کرنا بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ ابراہیم کا طریقہ کار بہت عجیب تھا۔ وہ کچھ جوانوں کو لے کر آدھی آدھی رات تک چوٹیاں عبور کر کے چلا جاتا۔ یہ لوگ دشمن کے ٹھکانوں کے عقبی حصوں تک جا نکلتے اور ان کے ٹھکانوں اور اسلحے کے بارے میں انتہائی تفصیلی معلومات لے کر واپس آتے۔ ابراہیم کہا کرتا تھا، اگر ایسا نہ کیا جائے تو حملوں میں کامیاب ہونا یقینی نہیں ہوتا، لہذا جاسوسی پوری تفصیل سے اور صحیح انداز سے ہونی چاہیے۔ ابراہیم یہی طریقہ کار اپنے ماتحت دوسرے جوانوں کو بھی سکھاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا، جاسوسی کے معاملے میں جوانوں کے اندر شجاعت ہونی چاہیے۔ اگر کسی انسان کے اندر خوف کا وجود ہو تو وہ کبھی بھی ایک اچھا فوجی نہیں بن سکتا۔ وہ اکثر فوجی جوانوں کی زود فہمی اور دقت عمل پر زور دیتا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فوجی جاسوسی اور دشمن کے حملے سے معلومات کے شعبے میں انتہائی ماہر اور بہترین جوان اس دستے سے تربیت پا کر سامنے آئے، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ بہادر کمانڈرز بھی بنے۔ نجف گروپ میں جاسوسی اور حملے کی ذمہ داری سنبھالنے والے 313 ہور بریگیڈ کے کمانڈر کا کہنا تھا، ابراہیم نے اپنے خاص طریقے سے اس بریگیڈ کی بنیاد رکھی تھی، اگرچہ اس کی مکمل تشکیل سے پہلے وہ شہادت سے ہمکنار ہو گیا تھا۔ شہید اندازگو چھاپا مار دستے نے اپنی انہی نامنظم فوجیوں کے ذریعے اپنی ایک سالہ کارکردگی کے دوران 52 چھوٹے بڑے حملے کیے۔ انہوں نے گیلان غرب کے علاقے میں عراقی فوج کے 4th ڈویژن کو ناکو چنے چوا دیے اور اسے بھاری نقصان پہنچایا۔ اس چھوٹے سے دستے میں ایسے عظیم انسانوں نے پرورش پائی کہ دفاع مقدس کے دوران ان کی بہادری اور دلیری کے ہم ہمیشہ مقروض رہیں گے۔ انہوں نے ابراہیم کے زرخیز وجود سے خوشہ چینی کی اور اس کی رفاقت پر ناز کرتے تھے۔ اس مقام پر کافی بڑی تعداد میں شہداء کے نام اور ان کے بریگیڈ کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ یہ تفصیلات آپ کتاب میں از خود پڑھ سکتے ہیں۔